نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر مواساة أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار میرے محترم بزرگوں بھائیوں رمضان المبارک کی گھڑیاں اور رمضان المبارک کا بہترین مبارک موقع جس طرح انسان کی زندگی کے لمحات ہر ہر لمحے میں ہر ہر گھڑی میں گزر رہے ہیں اسی طرح رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں یہ بھی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رمضان المبارک کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی شان ہے اور قرآن کریم کی عظمت ہے 1442 سال پہلے قرآن کریم نے جو کہا جو آیات نازل فرمائی جو حکم نازل فرمایا آج بھی وہ حکم وہ بات پتھر کی لکیر جیسی ہے اس پرفتن دور میں باوجود اس کے کہ اعمال میں کمزوریاں آ چکی ہیں اور ہمتیں اور کوششیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھیں ویسی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے پورے عالم اسلام میں مسلمانوں میں مسجدوں میں گھروں میں ہر جگہ پہ قرآن کریم کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین تشریف لاتے تھے اور قرآن کریم کا دور ہوتا تھا آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاید کہ یہ آخری رمضان المبارک ہو میرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کیا علامات ہیں چونکہ پیغمبر صاحب وحی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو علوم عطا فرمائے جاتے ہیں ان کو فراست عطا ہوتی ہے اور ان کو علوم ایک عام انسان اور امتی کے مقابلے میں بہت اعلیٰ اور ارفع درجے کے عطا ہوتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم عطا فرمائے جو نبوت کے بعد کے بغیر حاصل کرنا کسی کو مل جانا بہت مشکل. اور مسلمان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے باوجود اس کے کہ گناہ ہو رہے ہیں اور آزمائشیں ہیں, فتنے ہیں, اور جس طرف دیکھا جائے اس طرف اللہ کے احکام, اللہ کی کتاب کے احکام کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن روح کا سکون, تسکین اور تسلی, آرام, قرار کہیں سے بھی وہ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ شروع ہو جائے. جب قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے تو مومن کی اور ایمان والے مسلمان کی یہ علامت ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا ملکہ عطا فرماتے ہیں, ایسا بہترین موقع عطا فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت سن کے اور قرآن کی آواز, قرآن کے الفاظ کانوں میں پڑھ کے مومن خوش ہو جاتا ہے, اس کی روح خوش ہو جاتی ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. ایسی زبردست کتاب ہے, لا يأتيه الباطل, کوئی باطل, کوئی گمراہ, کوئی غلط قسم کا شخص, غلط قسم کے عقائد, من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ اس کے آگے ٹھہر سکتے ہیں اور نہ اس کے پیچھے سے کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے. علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں, من بین یدیہ سے مراد قرآن کے الفاظ ہیں, اور ولا من خلفہ پیچھے سے مراد قرآن کے معانی ہیں. جیسے ہم ایک لفظ کہتے ہیں, زید کہتے ہیں, تو جب تک زید کا لفظ ہم زبان سے ادا نہیں کرتے اس وقت تک زید کا معنی, مفہوم وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا. تو قرآن کریم کے الفاظ, قرآن کریم کے حروف, قرآن کریم کے آیات, جملے, جب ہم وہ کہتے ہیں تو یہ اس کے الفاظ ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ اور مامون ہیں, اور جب الفاظ بیان ہو چکے ہوں تو اس سے حاصل ہونے والے معانی اور مفہوم, نور ہدایت, روشنی کے چشمے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں اور وہ بھی وحی والے ہیں. اس آیت کے ذیل میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کے اندر بھی تحریف منع ہے اور قرآن کریم کے معانی میں بھی تحریف نہیں ہو سکتی, یعنی تبدیل نہیں ہو سکتا کوئی اپنی طرف سے اس میں کوئی معنی, کوئی مطلب, کوئی لفظ کو شامل نہیں کر سکتا. یہ بھی قرآن کریم کے معجزات میں سے ہے, قرآن کریم کے برحق ہونے کے دلائل میں سے ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, جس ذات, عظیم ذات نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے اور امت کو یہ عظیم دولت عطا فرمائی ہے, اسی عظیم ذات نے اس کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا. کیسی عجیب بات ہے, بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑے قاری, اعلی سے اعلی حافظ، اعلی درجے کے مجود، امام، خطیب، وہ تراویح میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور جتنا ہی بڑا عالم ہو، جتنا ہی بڑا حافظ ہو، جتنا ہی بہترین امت کا رہنما ہو، جہاں اس نے قرآن کریم کے الفاظ کے اندر ذرا سی تبدیلی کی یا ذرا سا اس میں آگے پیچھے ہوا، ذرا سا بھولا، اور ایک چھوٹا بچہ 15 سال کا، 14 سال کا حافظ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو، مجال نہیں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ بڑے خطیب اور امام اور عالم قرآن کریم کے کوئی الفاظ کے اندر تبدیلی کر لیں. اور جیسے ہی بچہ ہو، جیسی ہی عمر ہو اس کی، اگر اس کو قرآن کریم یاد ہے، اور کوئی بھی امتی ہو، وہ فوراً اس کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ یہاں ان سے غلطی ہو رہی ہے، یہاں آیت غلط پڑی. یہ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کریم کی عظمت اور حقانیت کی کتنی بڑی دلیل. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہماری امت پہ احسان ہے، خاص طور پہ ہمارے اہل پاکستان پہ، کہ حفاظ کرام کا دور دورہ ہے، ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر فیکٹری میں، ہر آفس میں، جہاں مسلمان چاہتا ہے کہ یہاں قرآن کریم کا ختم ہو، قرآن کریم سنا جائے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بآسانی حافظ میسر ہو جاتے ہیں. آج بھی مسلمانوں میں ایسے علاقے اور ایسے ملک موجود ہیں جہاں پہ تراویح پڑھانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، اور قرآن کریم کی کسی بھی قسم کی خدمت کرنے کے لیے حافظ وہ میسر نہیں ہے، موجود نہیں ہے. اور قرآن کریم کا سنانا سامنے کھڑے ہو کے، یہ بھی کوئی چھوٹا احسان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تلقین فرمائی ہے، اور کچھ دنوں میں جو تراویح کی امامت فرمائی ہے، وہ ایک الگ سنت ہے اور سنت مؤکدہ میں سے ہے. 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ رمضان المبارک کی ایک الگ سنت ہے، اور روزانہ 20 رکعت پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے، اور 30 رمضان المبارک تک شوال کے پہلی تاریخ کے داخل ہونے تک تراویح کا پڑھ لینا یہ بھی سنت ہے. اور تراویح کے اندر قرآن کریم کی تلاوت مکمل شروع سے آخر تک یہ بھی سنت. آج کل لوگوں میں یہ خیال اور یہ غلط بات مشہور ہوئی ہے کہ قرآن کریم کا ختم ہو جائے، خواہ وہ 10 دن میں ہو یا 15 دن میں ہو یا 20 دن میں ہو، تو ختم کر لینے کے بعد تراویح نہیں پڑھی جاتی. یہ نہایت ہی افسوسناک اور غلط طریقہ ہے. اگر ختم ہو بھی جائے اور قرآن مکمل ہو بھی جائے، اس کے باوجود جو تراویح ہے یہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر رمضان کی یاد و خصوصیات بیان فرمائی ہے. وہاں سب سے پہلی بات ہی یہ بیان فرمائی, انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں رمضان المبارک کی تعظیم تکریم اور امت کو رمضان المبارک کا مقام سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کو رمضان کو قرآن کریم کا مہینہ کہا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ ہر دن روزانہ باہر تشریف لا کے ہمارے سامنے امامت تراویح کی کیوں نہیں فرماتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اور مجھے فکر یہ ہے کہ یہ نماز کا اہتمام اگر میں پابندی کے ساتھ کر لوں, ایکتب علیکم, تو یہ تمہارے اوپر فرض قرار نہ دے دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ اس امت کے ہر ہر فرد کے لیے شافع بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں. وہ کہاں چاہیں گے کہ مومن کے مسلمان کے گناہ بڑھتے جائیں. اور علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ فرض چھوڑنے کا جو گناہ ہے, سنت چھوڑنے کا گناہ اس کے برابر نہیں. اس کے باوجود سنت چھوڑنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, خاص طور پہ آج کل جو یہ بات چل رہی ہے کہ تراویح کتنی رکعت ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت ہوا اور اسلام کی تدوین اور ترویج اور اسلام کی ترتیب قاعدے قوانین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ترتیب دیے جا رہے تھے اور قائم کیے جا رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو یہ فرمایا ہے, ما انا علیہ واصحابی, جس راستے پہ میں ہوں اور جس راستے پہ میرے صحابہ ہیں, جس منہج پہ میرے صحابہ ہیں, میرے خلفاء ہیں, یہی صحیح راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں فرمایا, بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم, ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لی جائے تو وہ ہدایت کی ہی راستہ ہے, اور صحابی کا قول, صحابی کا عمل, صحابی کا فتویٰ, یہ اس امت کے لیے دلائل میں سے ایک دلیل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رمضان المبارک کے شروع ہونے کے بعد مسجد نبوی تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہاں پہ مسلمان قرآن کریم سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور کہیں دو بندے کھڑے ہیں, کہیں تین بندے کھڑے ہیں, کہیں چار بندے, کہیں پانچ بندے, مختلف ٹولیاں, مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایک ہی مسجد کے اندر ایک ہی مقام پہ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, مالی اراکم متوضعین, کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بکھر رہے ہو, تم لوگ یکجا نہیں ہو رہے اور تم لوگوں کے اندر بے ترتیبی پائی جا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے فرمایا هل اجمعکم علی امام واحد, کیوں نہ میں تم سب کو ایک امام کے اوپر جمع کر لوں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک جماعت ہوگی, 10 رکعت تمیم داری اور 10 رکعت عبی بن کعب رضی اللہ عنہما پڑھائیں گے. عشاء کی فرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود امامت فرماتے تھے اور وتر کی نماز میں بھی خود امامت فرماتے تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرع مشکات میں لکھتے ہیں, اور اسی طرح صاحب ہدایہ نے تجنیس میں اور اصول العمادی میں یہ روایات تفصیل سے نقل فرمائی. اور یہ نماز جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں باقاعدہ با جماعت ایک امام کے پیچھے ایک مسجد میں شروع ہوئی ہے, امت کا اس بارے میں اجماع ہو چکا ہے کہ اس کے بعد آج تک تراویح کی جو نماز ہے یہ 20 رکعت ہی ہے. اور یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت اہل حق ائمہ ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ, کم سے کم 20 رکعت پہ سب کا اتفاق ہے. اس سے زیادہ کے اقوال موجود ہیں, اس سے کم کا کوئی قول موجود نہیں. 36 رکعت کا قول ہے, 40 رکعت کا قول ہے, لیکن 8 رکعت 12 رکعت پوری فقہ چھان ماریں کہیں کوئی قول موجود نہیں ہے اس کا. اور علماء کرام نے اس کی ایک ترتیب یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں امت کے اعمال ترقی پر ہوتے ہیں, تنزلی پر نہیں ہوتے. اور عام دنوں میں جو تہجد کی نماز ہے اور قیام اللیل کی نماز ہے, اس نماز کا حکم اور تاکید خاص طور پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. اور یہی احکام رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب فرمائی ہے. خاص طور پہ رمضان میں 12 رکعت تہجد کی ہیں اور 8 رکعت قیام اللیل, ان دونوں کو جمع کر لیا جائے تو 20 رکعت تراویح نماز بن جاتی ہے. میرے محترم بھائیوں, تراویح کے سلسلے میں ایک مسئلہ ضرور یاد رکھیے کہ آج کل یہ مسئلہ بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی العیاذ باللہ ناچ گانے والا آئے اور کوئی کومیڈین آ جائے, کوئی لوگوں کو ہنسانے والا لایانیات والا آ جائے, کوئی بھی آ جائے شخصیت, تو وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر لے تو اس کو اس کی اجرت, اس کی مزدوری, اس کا انعام دیا جاتا ہے. کوئی مزدور آ جائے وہ اپنا کام کر لے, اس کا انعام اس کو دیا جاتا ہے. کوئی اور شخص آ جائے زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو, لیکن اگر کوئی حافظ صاحب تراویح میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن سنا دیں تو تو اس کو ہرگز کوئی چیز نہ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، آج کل یہ بات کہی جا رہی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام تشریف لائے. تفصیلی حدیث اس طرح ہے کہ ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پہ نکلی، اور سفر کے دوران ایک مقام پہ ان کا رکاؤ ہوا، پڑاؤ ہوا، اور اس بستی والوں نے صحابہ کرام کا نہ کوئی اکرام کیا نہ کوئی مہمان نوازی کی، حالانکہ عرب کا یہ دستور ہے کہ مسافر کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. صحابہ کرام کچھ دن وہیں پہ ٹھہرے رہے. اتفاق ایسا ہوا کہ اس بستی والوں کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. اور ہر قسم کی دوا، ہر قسم کا دم، ہر قسم کی کوشش کر لی گئی، لیکن اس کو آرام نہیں آیا. بستی والے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور اس کی حالت بہت خراب. آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا علاج کر سکے؟ ہم اس کو علاج کے بدلے میں انعام بھی دیں گے. صحابہ کرام نے بستی والوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم کتنے دن سے یہاں آئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اور نبی آخر الزمان کے امتی ہیں، ان کے صحابی ہیں، آپ نے ہمارا کوئی اکرام، کوئی مہمان نوازی کچھ بھی نہیں کیا. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اگر ہم ان کے علاج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ ہمیں 120 بکریوں کا ریوڑ بطور انعام کے دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس قافلے کے بڑے تھے، تشریف لے گئے، سردار سے ملاقات کی جو مریض تھا جس کو سانپ نے کاٹا، اور 3 دن تک صبح شام اس کو دم کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. جب وہ ٹھیک ہو گیا، بستی والوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے 120 بکریوں کا ریوڑ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا. اور وہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا، یہ اشکال پیدا ہوا کہ آیا یہ مال جو ہم نے ان سے لیا ہے یہ ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں. صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کریں گے، اس وقت تک یہ مال ہمارے پاس امانت ہے. جب صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماجرہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر ما اخذتم به اجرا کتاب اللہ، بہترین بدلہ جو تمہیں دیا گیا کتاب اللہ کے بدلے میں وہ سب سے اچھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضربوا لی سہما، اس میں میرا بھی حصہ کر لو. علماء کرام فرماتے ہیں تطیبا لانفسہم وتطیبا لخواطرہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس مال میں میرا بھی حصہ کر لو، یہ اس لیے فرمایا تاکہ صحابہ کرام کے دل میں، صحابہ کرام کے سینے میں اطمینان پیدا ہو جائے کہ یہ واقعی حلال مال ہے. اس لیے کہ پیغمبر اور نبی وہ معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر قسم کے گناہ اور حرام سے محفوظ رکھتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل ظاہر اور واضح ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والے کو کوئی انعام دیا جائے، قرآن کریم کی خدمت کرنے والے کا اکرام کیا جائے، تو وہ یقیناً برحق ہے اور ہونا چاہیے. دنیا کے اندر کتنے معاملات ہیں, کوئی بچہ امتحان میں اچھا پاس ہو جائے, کوئی شخص کوئی ڈگری حاصل کر لے, کوئی مقام حاصل کر لے, کوئی اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے تو اس کی بہترین حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اس کی بہترین انعام و اکرام خاص طور پہ والدین اور محلے کے بڑے مسجد والے کوشش کرتے ہیں کہ کیا جائے. اور ایک شخص جو رمضان المبارک کے مہینے میں جب سب کا روزہ ہے اور سب آرام کر رہے ہیں, وہ قرآن کا سپارہ بار بار پڑھ رہا ہے, جب سب کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں پیاس نہ لگ جائے, اس کے باوجود وہ کوشش کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اور حفاظ کئی کئی مرتبہ ایک دن میں ایک سپارہ پڑھتے ہیں اس کوشش سے کہ بہتر سے بہتر سنایا جائے اور غلطی نہ آئے. اور سب کچھ اپنی جگہ, قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے قوم کے سامنے, امت کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو سنا لینا, یہی احسان اتنا عظیم ہے کہ امت پہ اس احسان کا بدلہ چکانے کی طاقت نہیں. اور اس کی وجہ سے امت کے اوپر لازم ہے کہ قرآن کا جیسے اکرام ہے, قرآن کی عظمت ہے, قرآن کی تعظیم ہے, اسی طرح صاحب قرآن, قرآن کا حافظ, قرآن کا سنانے والا, اس کی عظمت, اس کا اکرام, اس کی تعظیم, وہ بھی اہل اسلام پر لازم ہے. اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو صحابہ کو 120 بکریاں بطور انعام کے دی گئی ہیں, اور آج کل چونکہ غربت زیادہ ہے, لوگوں کی مشکلات ہیں, توفیق کم ہو چکی ہے, تو حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک بکری کم از کم 1,000 روپے کی تو ہو سکتی ہے نا, یا اس سے بھی کم کر لی جائے, تو 120 بکریاں 1,20,000 روپے ہو گئے. فرماتے تھے کہ حافظ کا اکرام کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اس حدیث کے موافق ہو جائے. یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے, ایک تحقیق ہے اور آپ کے سامنے ایک رہنمائی کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے. خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ قرآن کی خدمت خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اہل علاقہ, اپنے احباب دوستوں کو قرآن کی تعلیم کی کوشش اور قرآن کی تعلیم کی ترغیب دینی چاہیے. آج کل ویسے بھی چھٹیاں ہیں, فارغ اوقات ہیں, قرآن کی خوب تلاوت کی جائے, قرآن بچوں کو یاد کرانے کی کوشش کی جائے, اور قرآن کریم کو سمجھنے کی, قرآن کی تفسیر, قرآن کے احکام, قرآن کا ترجمہ جہاں تک ہو سکے اس کے علوم کو حاصل کر لیا جائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے. اس میں عبادات کے اندر نماز ہے, روزہ ہے, اور قرآن کی تلاوت, قرآن کی خدمت, قرآن کے احکام لاگو کرنا, سمجھنا, یہ ایک مستقل عبادت ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی وہ غنائم کی حدیث ہے, غنیمت کی. اگر وہ غنیمت کی حدیث ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں کیوں بیان فرمائی؟ اسی لیے بیان فرمائی ہے کہ اس میں قرآن کی فضیلت اور قرآن کی عظمت کا بیان ہے. اگر غنائم ہو تو غنائم اپنے طور پہ تقسیم کرنا جائز ہی نہیں ہے, وہ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تقسیم ہوتی ہیں. اور صحابہ کرام میں قرآن کے بدلے میں ملنے والے اکرام کی تقسیم اس وجہ سے نہیں کی کہ کہیں اس کے اندر کمی بیشی نہ ہو, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت اور آپ کے حکم مرضی کے خلاف ہو جائے. اسی طرح قرآن کے مکاتب، قرآن کے مدارس، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ادارے، وہ سب حقیقت میں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حصہ ہے. وہ سب یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی قرآن کے کتاب کی خدمت کا، اس کو درست طریقے سے پڑھنا، اس کو حفاظت، اس کو آگے پہنچانا، اس کی صحیح طریقے سے تجوید پڑھنا، یہ سب قرآن کی خدمت کا حصہ. اور حقیقت میں جو دینی مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے، عربک گرامر پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں بارہا طلباء کے سامنے یہ وضاحت استاذ کی طرف سے کی جاتی ہے کہ یہ سارے کے سارے علوم قرآن کی خدمت اور قرآن کے سمجھنے اور قرآن کے اندر غور اور خوض کرنے کے لیے ہی کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تفسیر کا درس بھی ہے. اور یہ مبارک سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جاری اور ساری ہے. صبح 8 بجے سے لے کے 11:30-12 بجے تک طلباء کرام، خصوصاً جو اس سال ہمارے یہاں سے علماء بنے ہیں، فارغ التحصیل ہوئے ہیں، جن کے پاس عالم کی سند آ چکی ہے، ان کے لیے ایک دفعہ رمضان میں یہاں پہ تفسیر کا پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے. اور الحمدللہ وہ تفسیر کا سلسلہ بھی خیر و عافیت سے اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، اور انشاءاللہ تعالی 23 رمضان المبارک کو اس کی دعا بھی ہے. آپ تمام حضرات اس میں تشریف بھی لائیں، اس میں شرکت بھی فرمائیں، اور اس سلسلے کے لیے دعا بھی فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کی خدمت اور قرآن کی ترغیب، قرآن کی حفاظت کے اس کام کو تا قیامت جاری و ساری رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ کو موقع ملے، جہاں آپ کے پاس اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہو، قرآن کی حفاظت، قرآن کی تعظیم، قرآن والوں کی حوصلہ افزائی، ان کا اکرام، اس میں ضرور حصہ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے آپ کے اموال میں برکتیں عطا فرمائیں گے، آپ کے نسل و نسب میں اہل قرآن اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن کے خادمین پیدا فرمائیں گے. اور رمضان المبارک، قرآن نے جس کو قرآن کریم کا مہینہ کہا ہے، اس مہینے میں قرآن کو اپنانے کی نیت کر لیں، اللہ سے عہد کر لیں کہ آج کے بعد جو بھی ہماری رہنمائی ہوگی، جو بھی احکام ہوں گے، جو بھی اوامر ہوں گے، وہ قرآن کے احکام کے مطابق ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جن گناہوں سے، جن سیئات اور خطیات و ناکردنیوں سے قرآن کریم میں ہمیں منع فرمایا ہے، اس سے بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی اللہ سے عہد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی اعمال آخرت کا عظیم ذخیرہ کے طور پہ ہمارے لیے ثابت فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں ادارے سے الحمدللہ مختلف طریقوں سے دینی خدمات جاری اور ساری ہیں, اور اسی خدمات کا ایک اہم رکن ہمارا ماہنامہ الاحسن ہے. اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا ایڈیشن نیا آ چکا ہے. اس میں رمضان کے متعلق فضائل, مسائل, احکام اور دیگر ضروری تحریرات, حوالے وغیرہ موجود ہیں. آپ حضرات اس کو حاصل کریں اور اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں تاکہ یہ مبارک گھڑیاں سنت طریقے سے اور دین کی تعلیمات کے مطابق گزریں انشاءاللہ تعالی. سوال پوچھا ہے, کیا روزے میں الٹی ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اصل میں روزے میں قے یا الٹی ہو جانے کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ قے اور الٹی خود بخود آ جائے, اور خود بخود آئے تو منہ بھر کے ہو یا معمولی سی ہو, دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ الٹی خود بخود نہ آئے بلکہ انسان کے اپنے کسی فعل یا عمل کے نتیجے میں آ جائے, تو اس میں دیکھا جائے گا کہ معمولی سی ہے یا منہ بھر کے ہے. اگر معمولی سی ہے تو روزہ محفوظ ہے, اور اگر منہ بھر کے قصداً کسی نے جان بوجھ کے الٹی یا قے کر دی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم ہوگی. عید میں اگر کسی کی ولادت ہو جائے تو اس کا فطرہ بھی ادا کرنا ہوگا. علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ شامی میں لکھا ہے کہ عید الفطر کے دن صبح صادق سے قبل جو بچہ پیدا ہوا, یا جو شخص مسلمان ہوا, یا کوئی غلام آزاد ہوا وغیرہ وغیرہ, تو ان کے فطرہ دینا واجب ہے. اور اگر کوئی عید کے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو اس نے رمضان المبارک نہیں پایا, اور فطرہ رمضان المبارک کا تشکر اور تعظیم کے طور پہ ادا کیا جاتا ہے, اس لیے صبح صادق کے بعد پیدا ہونے والا بچہ اس کی طرف سے فطرہ دینا واجب نہیں ہے. کیا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ متقدمین فقہاء کرام نے تو یہی لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن متاخرین فقہاء کرام نے بعد میں جب اس مسئلے پہ تحقیق فرمائی اور غور و خوض فرمایا تو یہ بات ثابت ہوئی کہ کان کے اندر سے کوئی راستہ, کوئی سوراخ, کوئی رگ جس سے براہ راست دوا دماغ تک پہنچ جاتی ہو, ایسی کوئی رگ موجود نہیں ہے, یہ کان اندر سے بند ہے. تو متاخرین فقہاء کرام نے پھر یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور درست بات یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, محفوظ رہتا ہے. اگر بھول سے ہم بستری ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر واقعتاً ایسا بھولا کہ بالکل یاد ہی نہیں ہے تو ایسے شخص خواب و بھول کے کھا لے, یا بھول کے پی لے, یا بھول کے ہم بستری کر لے, یا کوئی بھی ایسا کام کر لے جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے عام طور پہ, اور واقعتاً بھولا ہوا ہو تو ایسے شخص کا روزہ محفوظ ہے اور روزہ نہیں ٹوٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, رفع عن امتی الخطا والنسیان, میری امت سے خطا اور نسیان کی وجہ سے ہونے والا جو عقاب ہے یا عذاب ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے. اس حدیث کی روح سے فقہاء کرام نے فیصلہ فرمایا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرطیے کہ بھولا ہوا ہو. یہ سمجھ کر سحری کی کہ ابھی وقت ہے جبکہ وقت ختم ہو گیا تو اس صورت میں روزہ ہوگا نہیں, ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا. بدائے الصنائع میں ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سحر کر رہا ہو اور اس کو یہ گمان ہو کہ ابھی تک صبح صادق داخل نہیں ہوئی, حقیقت میں داخل ہو چکی ہے, ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا, شروع ہی نہیں ہوا اس کا روزہ, اور اس روزے کی قضا لازم ہے, کفارہ نہیں آئے گا. دوسرے عشرے میں مخصوص الفاظ میں استغفار کی تلقین کی جاتی ہے. جی ہاں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, یہ دعا ہے. اس کے علاوہ استغفار بھی ہے.
سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں، اور اسی طرح ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی وانی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اس لیے علماء کرام بہت زیادہ اس دعا کی تلقین فرماتے ہیں، یہ دعا سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مستند دعا جو رمضان المبارک سے متعلق ہے، اس کا ورد ہمیشہ کرنا چاہیے۔ موجودہ وقت میں فطرہ کی رقم کتنی ہے؟ فطرہ کی رقم مختلف طریقوں سے ہے، گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جس حساب سے توفیق عطا فرمائی ہو وہ خود اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کے مطابق یہ فیصلہ کر لے کہ کون سا فطرہ اس کے سر کی طرف سے، اس کی جان کی طرف سے ہونا چاہیے۔ کم سے کم فطرہ گندم کا ہے آج کل 140 یا 150 روپے کے قریب، اور زیادہ سے زیادہ کشمش کے حساب سے تقریباً 2500 روپے کے قریب بنتا ہے۔ اس میں سے جس کی استطاعت آپ کو ہو اس کے مطابق ادا کیا جائے۔ کرونا کی وجہ سے مساجد میں اعتکاف کرنے سے روکا جائے تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، اس دن بھی ایک شخص نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا ہم گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اب ایسی نوبت آ گئی ہے کہ خواتین کے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں گے۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس طرح تحتاوی میں علامہ نورالعزا کے جو مصنف ہیں انہوں نے، مراقی الفلاح کے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ ایسی سنت ہے جو کہلاتی ہے سنت مؤکدہ بالکفایہ، یعنی ایسی سنت جو لازماً اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن سب کا اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اگر محلے کے چند لوگوں نے کر لیا تو ان سب کی طرف سے وہ قائم مقام ہو جائیں گے۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مسجد میں ہو جہاں امام مقرر ہو، جہاں مؤذن مقرر ہو، جہاں پانچ وقت کی جماعت ادا کی جاتی ہو، تو ایسی مسجد کے اندر اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ امام زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر اور عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اعتکاف یہ واحد ایسی سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سے لے کر وفات تک کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں کسی مقام پہ، کسی جگہ، کسی سفر میں، کسی غزوے میں، وہ آپ نے متروک فرمائی ہیں، تعلیم للامت، لیکن اعتکاف کا ترک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی حیات میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اتنی بہترین سنت ہے یہ، اور کرونا کی وجہ سے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کرونا کی وجہ سے اتنا ہوگا کہ ایس او پیز پہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بینک کے مال سے زکات دی جا سکتی ہے؟ اگر بینک کا مال حلال ہے اور واقعتاً وہ حلال راستوں سے کمایا گیا ہے تو یقیناً اس میں زکات آئے گی، لیکن جو بینک زکات کی ڈیڈکشن کرتا ہے، زکات کاٹتا ہے، یہ زکات قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نہ اس میں مالک کی طرف سے نیت ہے، نہ اپنے ہاتھوں سے ارادہ اور فعل ہے، اور نہ ہی آگے کچھ اتا پتا ہے کہ یہ کس کو مالک بنا رہے ہیں، کون سے مسکین کو دے رہے ہیں، اور ہمیں تو اور آپ کو اس کا مصرف بھی معلوم نہیں ہے۔ محدث العصر فقیہ زمانہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ اسی وقت جاری کیا تھا جب ضیاء الحق نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ اس قسم کی زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ کسی کے پاس حرام مال ہے، مثلا سود کا مال ہے، یا اس میں یہ شک ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ملاوٹ ہے، تو ایسے مال کے سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علماء کرام نے دو طریقے لکھے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا مالک اگر کوئی ہے واپس فوراً کر دیا جائے تاکہ آپ کے ذمے سے وہ مال ہٹ جائے، اور اگر اس کا کوئی مالک معلوم نہیں ہے تو پھر ایسے مال کو بغیر نیت ثواب کے نہایت حاجت مند مسکین اور فقیر جو ہو اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ فطرہ ہوگا، نہ فدیہ ہوگا، نہ صدقہ ہوگا، یہ آپ کی طرف سے ایک کار فعل کار خیر ہوگا لیکن ثواب کی نیت نہیں ہوگی اس میں. میں نے خواب میں مفتی صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ جامعہ احسن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی یہی تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو، اولیاء اللہ کو اور علماء کرام محدثین مفسرین کو قبر میں اکرام عطا فرماتے ہیں اور بہترین نعمتیں عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب مجھے اسراء کیا جا رہا تھا، حرم شریف سے لے کے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء بولتے ہیں، اسراء کے دوران میں نے دیکھا کہ سرخ مٹی کے ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت یہ کون سی جگہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی وہاں سے گزر ہو تو میں تمہیں ضرور وہ جگہ دکھا دوں گا. یہ بہترین بشارت ہے اور بہت ہی زبردست خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو مبارک کرے. آپ اپنے اعمال کو درست رکھیں، استقامت سے دین پہ قائم اور دائم رہیں، اور ہمیں قوی امید ہے کہ حضرت والد صاحب اللہ کے فضل و کرم سے جنت کی نعمتوں میں ہیں انشاءاللہ تعالی. رمضان کے متعلق مفتی صاحب رحم اللہ کی کوئی کتاب احسن الرسائل میں مختلف مسائل کو جمع کیا گیا ہے، اور اسی طرح ماہنامہ علی احسن خصوصاً جو حضرت والد صاحب رحم اللہ کی حیات میں چھپے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، اس میں بھرپور مسائل دلائل احکام موجود ہیں، وہ حاصل کر لیں آپ. کن افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ مستحق کو دی جا سکتی ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے لا یجوز دفع الزکاۃ الی من ملک نصابا، کہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جو نصاب کا مالک ہو. اسی طرح جو بنو ہاشم ہیں، خواہ وہ آل علی ہوں، آل جعفر ہوں، آل عقیل ہوں، آل عباس ہوں، آل حارث بن عبد المطلب ہوں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو مسلمان ہو اور صاحب نصاب نہ ہو، نصاب سے کم کم مال اس کے پاس ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خواہ وہ صحت مند ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ خود ہی اپنے پیسے کیوں نہ کماتا ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ جو راستوں میں بھکاری ہوتے ہیں تو کیا ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوال کرتا ہے اور اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس کا یہ سوال کرنا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ کریہ المنظر زخم کے شکل میں ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل درست اور صحیح نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص ہم وقت بلا ضرورت کے سوال کو اپنا طریقہ اور عادت بنا لے تو جو بھی اس کے پاس آ رہا ہے وہ جہنم کے انگارے اس کے پاس آ رہے ہیں، اور جتنا بھی وہ جمع کر رہا ہے وہ جہنم کے انگاروں سے اس کو داغا جائے گا. اور علماء کرام نے خصوصاً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح باقاعدہ جو پیشور فقیر اور بھکاری ہوتے ہیں ان کو مال دینے کے جواز کے قائل ہی نہیں تھے. اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. اگر واقعی کوئی مستحق ہے اور اس کے پاس واقعی کچھ بھی نہیں ہے، یقیناً اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن پیشور بھکاری جو اکثر فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان سے دور رہیں. میں نے حضرت رحم اللہ کی وفات کے بعد ایک بیان ایک خواب میں سنا. حضرت فرما رہے ہیں جو علماء کا تذکرہ اچھی القابات کے ساتھ کرتے ہیں اس کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. کوئی طالب علم استاد کا نام تھوڑا سا کم القابات کے ساتھ یا بے ادبی کے ساتھ لیتا تھا، حضرت بہت زیادہ ناراض ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ احترام اور ادب، اس سے استعداد حاصل ہوتی ہے، اس سے فیض حاصل ہوتا ہے. اور جس بزرگ کے پاس، جس عالم کے پاس، جس بڑے کے پاس آپ کا آنا جانا ہو، بہت زیادہ احترام فرمائیں، احترام لازم ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. حضرت والد صاحب کے حق میں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور یہ جو بشارات اور اسی طرح خوشخبریاں مختلف مسلمانوں کے سامنے آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدولت ہمیں بھی حضرت والد صاحب کے ساتھ بلند مقام عطا فرمائے، اور دنیا تو چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے، دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنائے، منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرمائے، حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے، آپ کے دست اقدس سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں تمام مسلمانوں کو مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.